السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرماته عن قريب تم لوگوں پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو، ابو بکر اور عمر نے فرمایا. آج خطبے کا موضوع ہے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. لیکن یہ دفاع کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دفاع کیسے کیا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دفاع کیسے کیا جاتا ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع صرف صحابہ کرام نے کیا یا ان کے متبعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، یعنی مسلمانوں نے کیا یا کسی اور نے بھی کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع سے کیا مراد ہے، اور یہ دفاع کیسے کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دفاع کس نے کیا ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دفاع تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع تھا. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو یہ دین بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو پھر دین بھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دفاع ہوا ہے، سب سے زیادہ دفاع جو کیا گیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس نے کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے دفاع کیا ہے مخلوق میں سے کس نے بھی نہیں کیا، پیارے صحابہ نے بھی نہیں کیا. اور یہ دفاع دو طریقوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نمبر ایک، جو تہمت لگی ہیں فوراً تہمتوں کو دور کیا اللہ تعالیٰ نے، دفاع ہے. اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگائی گئیں. مشرکین مکہ جو ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے لقب سے جانتے تھے، اچانک بدل گئے اور دشمنی اختیار کرتے ہوئے ایسے نئے القاب ایجاد کیے جن القاب سے انہوں نے ناکام کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور لوگ متنفر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، پہلے ایسے نہیں تھا، یہ غاروں میں جایا کرتا تھا، لگتا ہے کہ اس کو جن کا عصب ہو گیا ہے. مجنون عربی زبان میں بعض لوگ سمجھ صرف پاگل کو کہا جاتا ہے، نہیں، مجنون اسے بھی کہا جاتا ہے جسے جن کا مس ہو. تو دو مفہوم ہیں مجنون کے لفظ کے، جن کا جسے مس ہو اسے مجنون کہا جاتا ہے، یہ لفظ عام تھا اس زمانے میں اور یہی لفظ معروف اور مشہور ہے اور یہی صحیح معنی ہے. اور دوسرا جنون یا مجنون جسے کہہ جانے جس کے عقل کام نہیں کرتی، یہ الفاظ بعد میں آئے ہیں اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جس کی عقل کام نہ کرے. الغرض تو لوگوں نے کہا یہ عجیب و غریب سی باتیں کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعوت لے کے، کیا پیغام لے کے ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ بات ان کو بہکی بہکی لگی، یہ بات ان کو عجیب لگی، وہ یہ کہہ بیٹھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. عجیب باتیں کرتا ہے محمد، سارے معبودات کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا ان معبودات کی عبادت کرتے آئے، صدیاں گزر گئی ہیں، سارے کے سارے غلط ہیں. وہ یہ کل کا لڑکا آ کے کہتا ہے کہ ایک رب کی عبادت کو باقی سب کو چھوڑ دو، یہ عجیب بات ہے، ہم نہیں مانتے. ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، جتنے بھی ان کے سردار تھے اس زمانے میں جو آپ السلام سے عمر میں بھی بڑے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کل کا لڑکا ہے، نئی باتیں لے کے آیا ہے، ہم نے ان کی بات کو نہیں سننا، اس کی بات کو سنیں گے تو ہمارے معبودات سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. یہاں تک کہ کعبے کے گرد جو ہے 360 بت تھے. کس لیے تھے؟ ڈیکوریشن پیسز نہیں تھے، یہ کیونکہ معبودات تھے جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، جن کو سجدے کرتے تھے، جن سے اپنے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دعا کرتے تھے، طلب کرتے تھے، مدد مانگتے تھے. الغرض جب لوگوں نے یہ کہا کہ محمد مجنون ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، اور اندازہ بیا دیکھیں ذرا، اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ میرا پیارا مجنون نہیں ہے کافی تھا، لیکن ایسا جواب نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. سبحان اللہ، نون یہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اے عربی سمجھنے والے سمجھو ذرا، یہ تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے جن کے حروف میں الف با تا نون بھی حرف ہے، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں اس کی بھی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. سبحان اللہ، وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. وہ تو مجنون کہتے ہیں، آپ کا ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہونے والا، ہمیشہ رہے گا. سن لے مشرکین اور مخالفین، وانك لعلى خلق عظيم، پاگل کے کیا، مجنون کے کیا اخلاق ہوتے، کوئی اخلاق ہوتے؟ وانك لعلى خلق عظيم، اور بے شک آپ بلند اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں. اعلی خلق، ذرا غور کرے انداز بیان پہ، اخلاق سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہمیشہ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، تو اخلاق اوپر ہوتے انسان نیچے ہوتا ہے. دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جو اخلاق سے بالا تر، اخلاق سے بھی اوپر ہے، جن کے نام سے اخلاق پہچانے جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب سچ کی صفت کی ہم بات کرتے ہیں، سچ کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا ہے نہیں پوری کائنات میں، دنیا میں، مخلوقات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچ بولنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں، کرم کی اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی ہو نہیں سکتا. جب ہم رحمت اور شفقت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحمت اور شفقت کرنے والا نہیں. انك لعلى خلق عظيم. کسی نے کہا، بعض جب یہ جواب ملا تو بعض مشرکین نے کہا ٹھیک ہے مجنون نہیں ہے لیکن جھوٹ تو بولتا ہے، نئی بات لے کے آیا ہے جو ہمارے باپ دادوں نے کبھی نہیں سنی، وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے فرشتے آتا ہے، ہم نہیں مانتے، جھوٹ بولتا ہے. جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. پھر قسم کھائی ہے. اور یاد رکھیں، عربی زبان میں قسم کھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، عام بات نہیں ہوتی. جب کوئی قسم کھا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بات 1000% صحیح ہے، 100% نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی سچ ہو نہیں سکتا. تأکید کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. اور پھر آسمان کے تاروں کی قسم کیوں کھائی ہے کہ تم لوگ جو بھی کہو، جھٹلاتے رہو، بات نہ مانو، اللہ کی قسم میرا پیارا ان تاروں سے بھی بڑھ کر چمکنے والا ہے، اور پوری دنیا میں، پوری دنیا گواہی دے گی. جیسے آج آسمان کے تارے چمک رہے ہیں، کوئی ایک جھٹلا سکتا ہے یا تارا نہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور ایک وقت آئے گا جو پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل جائے گی، اور پوری دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی بات مانیں گے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تارے ٹوٹ کے گم ہو سکتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت اور آپ کا نام تا قیامت رہے گا. ما ضل صاحبکم وما غوا، اچھا پیاری بات ہے، ما ضل صاحبکم انتم، یعنی فرم میرا پیارا، تمہارا دوست جس کی پرورش تمہارے بیچ میں ہوئی، جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارے سامنے بڑا ہوا ہے، تمہارے ساتھ رہتا تھا، کل تک تم اسے اپنا دوست سمجھتے تھے، اپنا پیارا سمجھتے تھے، آج تم لوگوں نے دشمنی مول لی ہے. قسم ہے تارے کی، جب وہ غائب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا دوست نہ تو گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی بھٹکا ہے. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى، اور جو بات فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی مرضی سے اپنے تئیں نہیں کہتے. جو بھی کہتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی فرماتے ہیں دین، یعنی دین کے تعلق سے، وہ صرف اور صرف وحی ہے، جو وحی ان کو کی جاتی ہے. تو کسی نے کہا چلو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن شاعر تو ہے، چلو سچ مان لیا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ نبی ہے. جو باتیں کرتا ہے یہ انداز شاعر والا انداز ہے. اور کسی نے کہا شاعر بھی ہے اور کاہن بھی ہے، کہانت کر کے بعض چھپی باتیں بھی بتاتا ہے. جواب اللہ تعالی نے دیا، اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے ان چیزوں کو جو تمہیں نظر آتی ہیں، جو تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کو جو تمہیں نظر نہیں آتے تم نہیں دیکھ سکتے ہو. پھر قسم کھائی ہے انہ، بے شک وہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، یہ جو قول ہے قرآن مجید، یہ اپنی طرف سے محمد نہیں لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی یہ شاعر کا قول ہے، نہ ہی یہ کاہن کا قول ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے. سبحان الله. وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن. نفي ہو گئی کہ نہیں؟ فوراً دفاع ہے. اچھا یہ تو مخالفین تھے، اگر اپنے پیاروں سے بھی کوئی غلطی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انجانے میں، تب دفاع کا انداز دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیسے دفاع کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وفد سے بات کر رہے تھے جس نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا سیدنا بکر صدیق سے، اب اس وفد پر امیر کسے بنائے؟ تو انہوں نے کسی کا نام لے لیا کہ فلان کو امیر بنا دیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کسی اور کا نام دیا. تو آپس میں سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر نے صرف اتنا کہا کہ آپ میری مخالفت چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں مخالفت نہیں چاہتا، میں نے اپنی رائے دی ہے، بس مشورہ دیا میں نے. اتنی سی بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صرف اتنی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. راوی کہتے کاد الشیخان ان یہلک. شیخان کون ہیں؟ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما، انہیں شیخان کہا جاتا ہے. ہلاک ہونے والے تھے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر بن الخطاب. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سورۃ الحجرات کی پہلی آیات نازل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تم مت آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، ہرگز اپنی آواز بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو بلند آواز میں، ہرگز ایسا کبھی نہ کرنا کہیں تمہارے اعمال سارے اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو، تم محسوس بھی نہ کرو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، باطل ہو جائیں. یہ کس کے لیے خطاب ہے؟ امت میں کون ہے ابوبکر عمر جیسا کوئی ہے؟ صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی، وہ ابھی انجانے میں، انہوں نے ہرگز نہیں سوچا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور بلند آواز میں بات کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اگر ابوبکر عمر کیوں نہ ہو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز گوارا نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، شان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر انجانے میں بھی کوئی شخص ایسی کوئی بات کرے جسے دور تک بھی گستاخی کی گھن آتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز کافی بھاری آواز تھی اور کافی جب بات کرتے تھے تو دور تک لوگ ان کو سنتے تھے، اونچی آواز میں بات کرتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی گھر میں بیٹھے رہے اور شدید غم پہنچا کہ میری آواز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی خدمت میں کئی مرتبہ بلند ہوئی، یعنی میری آواز ایسی ہے، میں بات ہی ایسے کرتا ہوں، تو کوئی یہ خدشہ ہو کہ میں بھی ہلاک ہو گیا، ان تحبط اعمالکم، اور روتے رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی نہیں آ رہے، تو پوچھا، تو نے کہا ہمیں خبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گھر کے تو جا کے خبر لو اور دیکھو کیا ہوا ہے. صحابی وہاں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو، خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے. کہتے ہیں میرے عمل غارت ہو گئے ہیں. اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا، کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی؟ کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور میں تو بات ہی ایسے کرتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں اور میرے عمل بھی غارت ہو گئے. تو صحابی جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ان کی حالت کافی بگڑی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے وہی عرض کی کہ میں اس طریقے سے میرے آواز بلند ہوتی تھی، میں اس طریقے سے بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ جنتیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ، یعنی اس آیت میں آپ شامل نہیں ہیں. کہاں وہ غم کے مارے رو رہا تھا اور کہاں اتنی بڑی خوشخبری ان کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اونچی آواز میں بات کرنا چھوڑ دی اس دن کے بعد، اور سیدنا عمر جب بھی بات کرتے سرگوشی میں بات کرتے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے عمر تم نے کیا کہا ہے، اتنی یعنی کان کے قریب جا کے خاموشی میں، سرگوشی میں، یعنی بالکل دھیمی آواز میں بات کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عمر تم کیا کہہ رہے ہو. دیکھیں قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا یا ایھا الذین آمنوا میں ہم بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ زندگی بدل دیتی ہے یہ آیات قرآنی، لیکن کس کی زندگی بدلتی ہے؟ قرآن مجید سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے قرآن مجید میں، کئی آیات میں اس کا ذکر ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرشتوں نے بھی کیا. جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے گھوڑوں پر سوار، تلوار اٹھائے ہوئے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور طائف کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں اور اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، پتھر مارے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے، اور فرشتے اللہ کی اجازت بغیر نہیں آ سکتے، یاد رکھیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں سے کہ فرشتوں کو بھیجنا. فرشتے بھی خواہش مند تھے کہ ہم بھی دفاع کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ نے اجازت دی ہے، تو اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، فرشتے اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان اہل مکہ اہل طائف پر یہ دونوں پہاڑیں آپس میں ملا، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، یعنی سب کو کچل دیں، ہلاک کر دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے، ان کی پیٹھوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے، جو توحید کے راستے کو اپنائیں گے. اور سبحان اللہ، واقعی ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع دشمنوں نے بھی کیا. دشمن سے میرا مقصد ہے جو دین اسلام کے دشمن ہیں. ابو طالب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے. یتیم تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. والد کی وفات کے بعد دادا نے کفالت لی، دادا کی وفات کے بعد پھر چاچا نے کفالت کی ہے، اور زندگی ساری دفاع کرتے رہے. عجب بات یہ ہے کہ دفاع تو کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے اور کامیاب نہ ہو سکے؟ جی آپ کے سامنے ثبوت ہے. کیا راز ہے، وجہ کیا ہے؟ اصل دفاع صرف شخصیتوں کا نہیں ہوتا، دین کا دفاع ہوتا ہے، حق کا دفاع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے. اصل دفاع پیغام کا ہوتا ہے. جس نے بھی توحید کو نہیں سمجھا، اپنے عقیدوں کو درست نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا ہے، تو حقیقت وہ دفاع نہیں کرنے والا ہے. اس کو اس دفاع کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. ثبوت. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ابو طالب کے بھائی ہیں، ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب نے آپ کا دفاع کیا، آپ کا خیال رکھا، کیا ان کو بھی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ یعنی اس دفاع کا کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ زندگی ساری دفاع کرتے، اپنی قوم سے دشمنی مول لی، اور 3 سال جو مشکل ترین وقت تھا شعب ابی طالب میں، وہ نام بھی شعب ابی طالب ہے، شعب محمد نہیں ہے، شعب ابی طالب ہے، انہی کے نام سے آج بھی معروف ہے تاریخ میں، کہ جب اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر لیا، مکمل بائیکاٹ کر لیا، کہ کھانے پینے کی اشیاء کا بھی بائیکاٹ، کوئی نہیں بیچے گا، کوئی نہیں خریدے گا، کوئی کھانے بھی نہیں دے گا، کوئی پینے کو کچھ نہیں دے گا، یہاں تک ظالمانہ بائیکاٹ کیا. اس میں ابو طالب بھی شامل ہو گیا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہیں، وہ بھوکے سوئیں گے تو ہم بھی بھوکے سوئیں گے، وہ پیاسے سوئیں گے تو ہم بھی پیاسے سوئیں گے، ان اہل ایمان کے ساتھ ہم بھی ہیں. تو اس دفاع میں کوئی ان کو فائدہ پہنچا؟ اب سوال کر رہے ہیں سیدنا عباس علیہ السلام کے چچا، دوسرے چچا کے تعلق سے. سیدنا عباس نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام میں سے ہیں، سادات الاولیاء میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین. اور ابو طالب، دوسرے چاچا جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے ان کے دونوں پاؤں کے نیچے، جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا، اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی نچلی تہ میں ہوتا. کیا فائدہ ہوا؟ جہنم سے نکلے، جہنم سے نہ نکلے. دفاع بھی کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عذاب علیم سے نہ بچ سکے. اور یہ خاص شفاعت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا ابو طالب کے لیے کہ عذاب تخفیف ہو جائے بس. تو اصل بات ہے ایمان کی. اصل دفاع ایمان کا ہوتا ہے، توحید کا ہوتا ہے، دین اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا جو لے کے آئے ہیں، قرآن مجید کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اصل دفاع ہے. جس نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، توحید کے راستے کو نہیں اپنایا، سنت کے راستے کو نہیں اپنایا، حقیقتاً وہ دعوے دار ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا نہیں ہے. دفاع صحابہ کرام نے بھی کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آگے ہوتے تھے. یہاں تک کہ جنگ احد میں جب مشکل ترین وقت کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جو دین اسلام کے مخالف ہیں کہ محمد ہمیشہ پیچھے رہتے تھے، چھپے رہتے تھے، کہاں میدان جنگ میں آتے تھے، اندھے گونگے بہرے ہیں یہ لوگ. حقیقتوں کے آگے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جنگ احد میں چاہتے تو چلے جاتے، لیکن نہیں، میدان میں اترے تاکہ سب صحابہ اکٹھے ہوں اور پھر سے تقویت آئے، وہ پھر سے میدان جیت لے. اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے اگر جان بھی چلی جاتی تو سستی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم میدان احد میں اترے ہیں، اور جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچی، زخم بھی لگا. تو سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آتے اور یوں اپنی گردن آگے کر دیتے اور کہتے نحر دون نحرک یا رسول اللہ، میری گردن آپ کی گردن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن آپ کی گردن پہ قربان ہو، میں آپ پر قربان ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں سے اگر کوئی تیر آ بھی جاتا ہے تو میری گردن حاضر ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ دوسرے صحابی عنہ، ابو طلحہ انصار میں سے ہیں اور طلحہ بن عبید مہاجرین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جو ہاتھ میں تلوار لی، اتنے زخم لگے لیکن تلوار ہاتھ نہیں روکا، یہاں تک ان کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا. جنگ احد میں ان کا یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا، شل ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے دیا ظالم و کافروں کو. یزید بن سکن رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، کم سن صحابی ہیں، 15-16 سال کی عمر ہے، 17 سال کی سے کم عمر ہے. جب دیکھا کہ مشرکین جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچ جاتے ہیں اور دفاع کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس وقت اس دن 11 جوان صحابی شہید ہوتے ہیں. یزید بن سکن ان میں سے آخری ہوتے ہیں. صحابہ کرام دفاع کیا تو پھر ایسے کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دفاع تو ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا دفاع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دفاع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے دفاع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کر آئے تھے وہ آج بھی موجود ہے، تا قیامت موجود رہے گا. دین اسلام کا دفاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، قرآن مجید کا دفاع، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، خاص طور پہ سنت کا دفاع ہے، اس لیے کہ آج اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پچھ ڈال دیا ہے، لم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیسے؟ مسلمان تو حدیث کو مانتے ہیں، ایک گروہ جو پرویزی ہے یا جس کو قرآنی کہا جاتے ہیں وہ لوگ نہیں مانتے، باقی تو سب مانتے ہیں، جتنے بھی گروہ سب مانتے ہیں حدیث کو. کہاں حدیث کو سب مانتے ہیں ٹھیک طریقے سے؟ پرویزی نے تو کہہ دیا کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ہم کوئی حدیث مانتے نہیں ہیں، صرف قرآن ہے، قرآن پہ عمل کرو. نہ وہ قرآن پہ عمل کر سکے اور حدیث کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو حقیقتاً وہ دین پہ عمل ہی نہیں کر رہے، محض دعویٰ ہے کہ ہم دیندار ہیں. کیونکہ اگر حدیث کو آپ نکال دیتے ہیں تو اللہ کی قسم قرآن پہ آپ عمل کر نہیں سکتے، خاص طور پہ ارکان اسلام پہ نہیں عمل کر سکتے، چھوڑے باقی مسائل چھوڑ دیں آپ، واللہ ارکان اسلام جو دین اسلام کے ارکان ہیں پانچ، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، احادیث کے مجموعے کو آپ نکال دیں، صرف قرآن مجید پہ عمل کرتے ہوئے ان پانچ ارکان پہ عمل کر کے دکھائیں، خاص طور پر جن کے تعلق عبادات سے ہے، نہیں کر سکتے. واقیم الصلاۃ قرآن مجید میں ہے، حدیث کے بغیر نماز پڑھ کے دکھائیں. باتیں دو ہیں، یا تو حدیث کی رہنمائی سے نماز پڑھیں گے یا اپنی خواہش نفس کے مطابق نماز پڑھیں گے، دوسرا راستہ ہے نہیں. انہوں نے مجبور ہو کر حدیث کے راستوں کو اپنایا ہے، وہ ابھی فجر کی دو رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی چار رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی چار رکعت پڑھتے ہیں، مغرب کی تین رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی چار رکعت پڑھتے ہیں. کہاں سے لے کے آئے؟ رکعت کی تعداد کہاں سے لے کے آئے؟ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو خواہش نفس عقل میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی نا. آپ دو کی جگہ تین رکعت پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی، میں چار پڑھنا چاہتا ہوں، اور کوئی ایک پڑھنا چاہتا ہے، کوئی دو پڑھنا چاہتا ہے، تو اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حدیث سے امت جڑتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے. بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی لگی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر حدیث پہ عمل کریں گے تو امت میں تفرقہ ہوگا. عجب سی بات ہے واللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ صرف کافروں کے لیے جواب نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے جواب ہے جو قرآن مجید سنتا ہے، جو مخالفت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہو. بعض لوگوں نے، یہ تو پرویزی تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کہیں کے نہیں، بعض لوگوں نے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم حدیثوں کو مانتے ہیں اور اپنا سر بھی جھکا دیتے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جب مسئلہ سامنے آتا ہے اور حدیث پیش کی جاتی ہے وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے. مسئلہ سامنے رکھا، امام کے قول کے مخالف ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ٹانگیں کانپنا شروع ہوئی، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، اب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آپ کے امام کا قول ہے، کس کو مانو گے؟ کہتے امام بھی تو حدیث پڑھتے تھے نا، وہ امام ایسے تو نہیں بنے، وہ بھی تو حدیث پڑھتے تھے. اچھا امام صاحب حدیث پڑھتے تھے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ لیکن یہ حدیث آ گئی ہے اور یہ امام کا قول، دونوں ٹکرا رہے ہیں، کس کے قول کو مانو گے؟ اگر واقعی آپ دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں تو پھر تو آپ فرمان کو لینا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے. لیکن جب آزمائش آتی تب پتہ چلتا ہے، واللہ یہ آزمائش ہے. اگر آپ کا امام زندہ ہوتا اور یہ حدیث دیکھ لیتا تو جانتے ہیں کیا کرتے؟ فوراً حدیث کو لے لیتا. اور یہ آپ کا امام ہی کا قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابو یوسف، تو کیوں بار بار میرے قول کو لکھتے ہو؟ ہر بات کو کیوں لکھتے ہو جو میں کہتا ہوں؟ آج میں کچھ رائے پیش کرتا ہوں، کل میری رائے بدل سکتے، کچھ اور بھی کہہ سکتا ہوں، اس لیے ہر بات کو نہ لکھا کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا قول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پہ مارنا. رحم اللہ ابا حنیفہ رحمتا واسعہ، اپنی ذمہ بری کر کے گئے ہیں. اور یہ باتیں ان سے صحیح سند سے ثابت ہے، رحمۃ اللہ علیہ، صحیح سند سے. محدثین نے کہا اس سند صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصلاۃ کے مقدمے میں ان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ان الفاظوں کو کوٹ کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی سند صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ سے ثابت ہے، وہ بھی یہی فرماتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. یہ بات معروف اور مشہور تھی اس زمانے میں، بہترین تین زمانوں میں. دیکھیں کیا یہ بات آج معروف ہے؟ کیا یہ بات اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات پہ عمل کرنے والے ہیں؟ میرے بھائی، یہ بھی انکار حدیث کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، جو بڑا خطرناک اور خوفناک راستہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عن قریب تم لوگوں پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر. کیا مسئلہ تھا؟ حج کے مسئلے کے تعلق سے کسی نے سوال کیا کہ حج افراد بہتر ہے، حج تمتع بہتر ہے، کہ حج تمتع بھی جائز ہے. عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تمتع بھی جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے اور افضل ہے. تو سائل نے کہا ابو بکر عمر کہتے تھے کہ حج افراد بہتر ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی نیت کو بدلو، اب تمتع حج کر لو، عمرے سے فارغ ہو جاؤ، احرام اتار دو، پھر حج کی نیت کر کے پھر حج کر لو. تو پھر اس سائل نے کہا لیکن ابو بکر عمر تو یوں فرماتے ہیں. یہاں پر غصہ آ گیا سیدنا عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ عنہما، عن قریب تم لوگوں پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، یا دوسری روایت میں آیا ہے کہ عن قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور تم کہتے ہو بکر عمر نے یہ فرمایا ہے. یہ دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دفاع سنت ہے، یہ دفاع دین ہے. سبحان اللہ، کیا آج ہم لوگ اسی راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہ سلف کا راستہ ہے، اسے سبیل المؤمنین کہتے ہیں، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. کیا ہم اس راستے پر گامزن ہیں کہ نہیں، یا کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ بعض لوگ اپنی من پسند حدیث کو لے لیتے ہیں اور جو من پسند ہیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بعض اوقات بینرز ہوتے ہیں، دفاع رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بینرز ہوتے ہیں، بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں اور خاص اجتماع ہوتے ہیں. کیا دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ شرک بدعات اور خرافات میں ڈوب کر یہ کون سے دفاع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، اچھا دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات رہ گئی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محدثین نے آپ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. ایک مثال لے لیں, دو مثالیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ہیں, امیر المؤمنین فی الحدیث چار ہیں, ان میں سے امام بخاری ایک ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جانتے ہیں انہوں نے صرف وقت نہیں قربان, صرف وقت نہیں لگایا بلکہ اپنی پوری جو بھی جائیداد تھی, جو بھی مال و دولت تھی ورثے میں ملی, ساری کی ساری لگا دی. اور کتنی تھی؟ ہوں گے 10-20 ہزار ریال, 10 لاکھ درہم, 1 ملین درہم, 1 ملین ریال, اس زمانے کا, آج کے زمانے کا نہیں. کوئی بزنس مین تھے, آپ جانتے ہیں کوئی بڑی پراپرٹی یا کوئی بڑا بزنس امام بخاری کے نام کا کوئی آج موجود ہے؟ کوئی بڑا انہوں نے کوئی ٹاور بنایا, کوئی محل بنایا جو آج تک بھی موجود ہے؟ 1 ملین درہم لگا دیے اس علم حدیث کے لیے, حدیث کی حفاظت کے لیے. اور 16 سال لگے صرف صحیح بخاری کو تصنیف میں, 16 سال, آدھی زندگی ہے. اور 16 سال کیسے گزرے کہ رات کو تقریباً 10 مرتبہ سے زیادہ اٹھتے تھے, نیند سے بیدار ہوتے تھے اور حدیث کا فائدہ لکھ دیتے تھے کہ اس حدیث کی تبویب میں باب کیا باب ہو. ایک مرتبہ کشتی میں سفر کی ضرورت پڑ گئی اور ایک چور بھی اس سفر میں ساتھ تھا. اس زمانے میں یہ پرس نہیں ہوتے تھے, ویلٹ نہیں ہوتے تھے, گتھلیاں ہوتی تھیں کپڑے کی, اور اس کے اوپر جو وکا ہوتا ہے, جو اوپر والا حصہ ہے, اس کے اوپر ایک خاص رسی باندھی جاتی تھی یا دھاگا باندھا جاتا تھا, اور رنگ سے پہچانے جاتے تھے, علامت رنگ کی ہوتی تھی, اور اکثر چھپا کے رکھتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. بہرحال تو اس چور نے دیکھ لیا کہ ہم امام بخاری کے پاس پیسہ ہے, اور رنگ بھی دیکھ لیا اس تھیلی کا, اور اس کا جو وکا ہے اس دھاگے کا رنگ بھی دیکھ لیا. جب کشتی میں سوار ہوئے تو چور نے کہا میری چوری ہو گئی, الٹا چور کہہ رہا ہے میری چوری ہو گئی, اور نشانیاں بتائیں کہ کیا کیا چیز چوری ہوئی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیسوں کی بات کر رہا ہے, تو تلاش لینا شروع ہوئی. تو چور کی نظر امام بخاری کی طرف تھی, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہی پیسے اپنے جیب سے نکال کے سمندر میں پھینک دیے. تلاشی بھی کچھ ملا نہیں. جب باہر نکلے امام بخاری چلے گئے, کچھ نہیں کہا. تو چور آیا اور کہا میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس پیسے تھے, وہ پیسے کہاں گئے؟ کہ میں سمندر میں پھینک دیے. سمندر میں پھینک دیے؟ اپنے پیسے پھینک دیے؟ کہ نہیں, اپنے پیسے پھینک دیے. اس لیے پیسے پھینکے تھے کہ کہیں یہ تہمت نہ لگ جاتی کہ بخاری نے چوری کی. اگر یہ تہمت لگ جاتی تو سارے کے سارے حدیث کا جو بھی ذخیرہ تھا سب ضائع ہو جاتا. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے تو کیا جان پہ قربان ہے. سبحان اللہ. بتائے اگر یہ کہیں پہ ثابت ہو جاتا یا کوئی کہہ دیتا کوئی بھی شخص کہ امام بخاری نے ایک مرتبہ چوری کی تھی یا چوری کی تہمت لگی تھی, انویسٹیگیشن تو بعد میں ہوتی رہتی ہے نا, دھبا تو لگ جاتا ہے نا, تحقیق بعد میں ہوتی ہے, بعد میں برات ثابت ہوتی ہے, مخالفین بھی بہت زیادہ تھے نا, تو پکڑ لیتے بعد کو امام بخاری نے چوری کی ہے. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہوتا ہے. آج حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ہم دفاع کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں واللہ. کیسے کریں گے؟ کیا طریقے دفاع کا؟ حدیث کی حفاظت کیسے کریں گے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ پہلے علم ہے پھر عمل ہے, تو علم حاصل کریں. واللہ ایک ہی راستہ ہے, اور اس دنیا میں خوبصورت ترین راستہ ہے. اہل عقل بھی کہتے ہیں, اہل دنیا بھی کہتے ہیں کہ علم میں ہی اور علم سے ہی بلندیاں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اصل بلندی جو ہے وہ ایمان اور علم سے وابستہ ہے. جو ان کو جو بلندوں کو چھونا چاہتا ہے تو اسے علم سے پہلے ایمان, اور ایمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع آج ہم بھی کر سکتے ہیں, اور یہ دفاع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع علم حاصل کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہے. آپ یہ فکر نہ کریں, غم نہ کریں, آپ کا کوئی 1 لاکھ یا 10 لاکھ ریال نہیں لگیں گے. اگر آپ کو یہ ڈر یہ خدشہ ہے, آج علم بہت آسان اور سستا ہو گیا ہے. ایک فنگر کلک سے, ایک انگلی کے اشارے سے آپ سینکڑوں احادیث پڑھ سکتے ہیں. کتاب خریدنے کے لیے 30 ریال بھی نہیں دینے پڑے گے. کس کے پاس آج کمپیوٹر نہیں ہے یا اسمارٹ فون نہیں ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس ہیں. ان کے پاس کرتے ہیں جن کا صحت کے پاس موجود ہے. آج کمپیوٹر تو گھر گھر کی زینت بن چکا ہے نا. کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہمارے بچے, ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کمپیوٹرز میں؟ ان اسمارٹ فون کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ چیٹنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا چیٹنگ کرتے ہیں؟ واللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دین کے لیے وقف کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو دنیا میں اور آخرت کے لیے بھی, مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. لیکن جب ہم دفاع کرنے والے بنیں گے تب, وہ جب تک زبان سے دعویٰ کرتے رہیں گے تو پھر دعوے دار ہی رہیں گے, اس سے زیادہ کم کچھ نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس دین کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.